सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम से हमारा मुकालमा।
अब मैं काल ढालूंगा और क्या, मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं अपनी इनिंग जैसे खेल चुका हूँ, जो कुछ मुझे लिखना था। मतलब मेरी पहली किताब 1996 में शायरी हुई, शायरी की मेरी शायरी का इंतखाब था, कोई और सितारा, इस पर अल्लामा इकबाल अवार्ड भी मिला एकेडमी की तरफ। फिर उसके अलावा मेरी एक और किताब 2007 में आई, जंग आजादी 1857 का मुजाहिद शायर मुनीर शिकोहवाली। फिर ये जो मेरा बाकी थीसिस था पीएचडी का, मजलिस तरक्की अदब ने शाया कर दिया है, मुनीर शिकोहवाली अहवाल व आसार।
कलाम शायर बज़ुबान शायर जनाब फरियाद आज़र का कलाम इन्हीं की आवाज में।
दिल ने अच्छाई बुराई को बस इतना समझा, यानी अगर खुद को बुरा समझा तो अच्छा समझा, और हम समझने लगे मुजरिम है हम ही में कोई, हादसा ऐसा रचाया गया सोचा समझा, और अब समुंदर पे वो चलता है तो हैरत कैसी, उम्र भर उसने शराबों को ही दरिया समझा।
वाह, तफ़हीम गालिब दीवान गालिब की दो गजलों की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
गालिब की गजल नंबर 185 और 186 दोनों आपकी खिदमत में आज पेश हैं। ये छोटी गजलें हैं, दोनों में तीन तीन अशार हैं, लेकिन इस दोनों गजलों में एक ऐसी खूबी है कि इसमें जो काफिया रदीफ है, जो मानी आफरीनी है, जो अल्फाज का इस्तेमाल है, वो गालिब के दीवान का एक बहुत नादर नमूना है जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो गालिब की 185 गज़ल गालिब यूँ शुरू करते हैं कि नक्शे नाज़े बुते तन्नाज बा आगोशे रकीब पाए ताऊस पाए खामाए मानी मांगे।
और आखिर में जनाब हमीद शाहिद का अफसाना दुख कैसे मरता है सुनाएंगे खालिद हमीद।
नबील ने तो जब भी देखा कटे पटे उखड़ी हुई सांसों वाले और बुरी तरह तड़पते मरीजों को लाए जाते देखा, नर्सें और डॉक्टर भाग भाग कर उनकी जानें बचा रहे होते, किसी के जख्मों के रास्ते बदन से बाहर बहने वाले खून को रोका जा रहा होता, किसी की रगों में ठहर जाने वाले लहू में छाती दबा दबा कर बहाव लाने की कोशिश हो रही होती, और कोई खुद ही खांस खांस कर फेफड़ों में इकट्ठी हो जाने वाली रत हलक तक मुंह खोल खोल कर उलट रहा होता। उसने हर बार सोचा इनमें से कई बच जाते होंगे, जरूर बच जाते होंगे, मगर वो तो जब भी दाखिल हो रहा होता या बाहर निकलने को उधर जाता, एक दो लाशें स्ट्रेचर पर धरी होती और उन पर बेकाबू होकर गिरती पड़ती रोती चीखती औरतों को उनके मर्द सब्र की तलकीन करते हुए अलग कर रहे होते।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूआत पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
काफी अरसा कबल हमने अपने एक बुजुर्ग शायर जनाब तौसीफ तबस्सुम से इनकी अदबी जिंदगी के बारे में एक तफसीली इंटरव्यू किया था। ये इंटरव्यू इनके माजी की बाजियाफ्त है। हिजरत के बाद 1950 और इसके बाद का रावलपिंडी, वहाँ का अदबी माहौल, तालीमी और सकाफती सरगर्मियाँ सब इनकी यादों का हसीन तरीन हिस्सा हैं। आइए इनकी यादों की बाजियाफ्त इन्हीं की जबानी करते हैं जनाब प्रोफेसर तौसीफ तबस्सुम।
देखिए मेरी پیدائش جو ہے وہ 3 اگست 1928 کی. ایک قصبہ ہے قدیم سہسوان اس کا نام ہے اور بدایوں ضلع میں یو پی میں اتر پردیش وہ واقع ہے. کئی ہزار سال پرانی اس کا تاریخ ہے. یعنی وہی بادشاہ سالباہن اس کا نام تھا جس نے سیالکوٹ آباد کیا, اس نے سہسوان آباد کیا اور وہاں میں رہا, ابتدائی زندگی وہیں گزری. اس کے بعد کیونکہ ہمارے ننیہال میں شاعری کی روایت موجود تھی, اس زمانے میں مشاعرے کو ایک تفریح اور ایک تہذیبی ادارے کی حیثیت حاصل تھی. مشاعرے وہاں باقاعدگی سے ہوتے تھے اور عموماً طرح ہی ہوتے تھے. چنانچہ میں شروع میں اتک بندی ہوتی تھی اس زمانے میں, وہاں شریک ہوتا تھا. تو پھر راج بھائی نے مجھ سے کہا کہ میاں کسی کو دکھا دیا کرو. میں نے کہا جی ہمیں اندھے کو کیا چاہیے, دو آنکھیں آپ دے دیا کریں. تو مگر وہ بہت ہی یعنی بھولے اور بھولنے والے اور سست کام کرنے کے تھے, وہ مجھے کبھی کوئی چیز ان سے ملی نہیں. بہرحال میں نے اپنے مطالعے کو رہبر بنایا اور پہلی میری اسکول میں بھی مشاعرے اور کوی سمیلن ہوتے تھے. وہاں اتفاق سے 1945 کے قریب کی بات ہے, تو تحریک آزادی چل رہی تھی. تو وہاں ایک مصرعہ طرح ان کا جگر کا دیا تھا کہ وہ یوں آواز دیتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی. اس میں میں نے بھی ایک شعر کا جو بہت پسند آیا کیونکہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا کہ چمن میں صرف تازے بے کسی ہے نوحہ خاں اپنا, ہم ایسے بس کے اجڑے ہیں کہ ویرانی نہیں جاتی. تو لوگوں نے کہہ دیا کہ جی یہ بچہ ہے 8ویں جماعت کا, یہ ماسٹر عزیز نے اس کو لکھ کے. تو بہرحال میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی. پھر یہ ہوا کہ میں دہلی آ گیا, پھر سلسلہ شروع ہو گئے 3 ستمبر سے. پھر 2-3 ہفتے بہت پریشان رہے, ہم کیمپ میں رہے, پھر ہجرت کر کے آئے. تو یہ 19 ستمبر کی بات ہے اور 21 تاریخ کو میں براہ راست راولپنڈی آ گیا. بیوہ والدہ تھی, میرے ساتھ 2 چھوٹے بھائی. پھر یہاں مجھے احمد ظفر, جمیل ملک, ساجد نسیم یہ دوست ملے اور ان سے ملنے کے بعد ایک طریقے سے گویا میری شعری ذوق کی تربیت میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ رہا. عبدالعزیز فطرت وہیں تھے امام باڑے محلے میں ہمارے قریب, ان سے ملاقاتیں ہوئی. پھر اس کے بعد نواب اشرام پوری سے ملاقات ہوئی, پھر محب عاطف صاحب بعد کے زمانے میں ملے. تو ان لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے سے, فنی نکات اور بڑی زبان و بیان کے قریب ہیں اور بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلیں. باقی صدیقی ہمارے سینئر دوستوں میں شامل تھے. پھر میں پشاور آ گیا, پشاور میں فراز سے ملاقات ہوئی, محسن احسان سے ملاقات ہوئی, شوکت واسی سے ملاقات ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ دوستوں کی محفل, ان سے تبادلہ خیال, آفتاب اقبال شمین, احمد شمین, یہ سب میرے حلقہ احباب میں, ہم نے ایک دوسرے سے استفادہ بھی کیا اور ایک دوسرے سے متاثر بھی ہوئے. اور ہم باقاعدہ جو استادی شاگردی کا سلسلہ جو ہے اس میں میں کبھی وابستہ نہیں.
توصیف تبسم صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ نے تقریباً اب نصف صدی ہو گئی اس شاعری کے ساتھ وابستہ ہوئے ہوئے, تو اس سفر میں آپ نے جو ارتقاء کی منزلیں طے کیں, یعنی شروع میں تو ظاہر ہے کہ آپ وہ روایتی شاعری جو تھی غزل کی اس سے منسلک رہے, تو پھر کیا آپ نے اسی روایت کو آگے بڑھایا یا
نہیں, کچھ میں عرض کروں اس سلسلے میں بات یہ میں نے ابھی عرض کیا, احمد ظفر, جمیل ملک وغیرہ, یعنی ترقی پسند مصنفین سے یہ وابستہ تھے لوگ, ان سے مل کے ہمیں پتہ چلا کہ شعر و سخن جو ہے اس کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں, محض روایت نہیں ہے. چنانچہ میرے اندر ایک تبدیلی آئی, اثر و قبول کا مادہ تھا. چنانچہ پھر یعنی ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں باقاعدہ جلسے ہوتے تھے انجمن ترقی پسند مصنفین کے گارڈن کالج, جس میں صادق ادیب, عابد منٹو, افضل پرویز, یہ سب لوگ. تو اس سے ایک تبدیلی آئی, میں سمجھتا ہوں کہ میں شاعری میں بھی یعنی واگا کے راستے آیا ہوں.
تو واگا کے راستے آنے میں تو لاہور پہلے پڑتا تھا, راولپنڈی کیسے آ گئے؟
جو ایسے آ گئے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ ملٹری اکاؤنٹس میں ملازم تھے, انہیں وہاں اپنے ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنی تھی اور ہم میرا پاکستان میں کسی جگہ بھی کوئی نہیں تھا. تو اس خیال سے ان کے ساتھ آ گئے کہ بھائی دکھ ہے, بیماری ہے, کوئی مصیبت ہے, یہ لوگ کم سے کم ہمیں جانتے تو ہیں, اس لیے راول پنڈی آئے.
پھر راول پنڈی میں آنے کے بعد معاش کی کیا صورت رہی؟ کیا
معاش یہ ہوا کہ میں نے بہت یعنی شروع میں میں میٹرک کر کے آیا تھا وہاں سے, مگر سرٹیفکیٹ وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے. چنانچہ ایک صاحب تھے جی ایس کیو میں, سیفی بجنوری, وہ بھی شاید تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ میں میٹرکولیٹ ہوں تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے دفتر میں ایک جگہ خالی ہے, مگر وہ دفتری کی ہے. دفتری جو ہوتا تھا وہ چپراسی سے ذرا اوپر ہوتا تھا, کلک سے نیچے ہوتا تھا. اب مجھے تو ضرورت تھی کوئی جاب ہو, کیونکہ محنت میں کوئی آر میں نے کبھی نہیں سمجھا. چنانچہ میں ان کے دفتر میں دفتری ہو گیا. اس کے بعد پھر حسن طاہر, آپ نے شاید نام سنا ہو, وہ یہاں تھے, ترقی پسند شاید تھے, بہت اچھے تھے, کوئٹے چلے گئے, وہیں ان کا انتقال ہوا. وہ تھے ایم ای ایس کے اندر, وہ مجھے لے گئے ایم ای ایس میں. وہاں مجھے انہوں نے میرا ٹیسٹ روس دلوایا اور میں ایم ای ایس میں لوور ڈویژن کلرک ہو گیا. انہوں نے میری فرسٹ پوسٹنگ پشاور میں کی. وہ زمانہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑا اچھا رہا, اس لیے کہ فراز, محسن احسان, شوکت واسطی, ان لوگوں سے, عارف بخاری, رضا ہمدانی, نون لیگ راشد زمانے میں ریڈیو پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے, اور اس زمانے میں احمد رحیم قاسمی اسکرپٹ رائٹر پشاور میں.
جی,
انہوں نے جو تاریخی ڈرامے لکھے ہیں, فتح و شکست وغیرہ, وہ اسی زمانے کی یادگار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کا زمانہ جو میرا ڈیڑھ دو سال کا ہے, وہ بہت اس لحاظ سے بہتر ہے میری شخصیت اور میری شاعری کی تعمیر و تشکیل.
تو شاہ, آپ نے ذکر کیا 1950-60 اور 70 کی دہائی میں بہت نام تھے, جمیل ملک, یوسف ظفر, عطا حسین کلیم, احمد ظفر, صادق نسیم, احمد شمیم, یہ سب لوگ. تو اب یہ سب تو بیچارے اب یعنی مرحومین ہو گئے, تو ان کی وہ جو آپ کا ایک دور تھا وہ ایک, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ایک سنہری دور تھا راولپنڈی کے ادبی اور علمی حلقوں کے اعتبار سے اور سرگرمیوں کے اعتبار سے؟
بات یہ ہے کہ اس زمانے میں راولپنڈی کوئی پھیلا ہوا نہیں تھا. مل بیٹھنے کے مواقع بہت زیادہ تھے, ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے اور جو تازہ کلام ہوا سنتے سناتے رہتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں راولپنڈی میں انہیں مل بیٹھنے کے مواقع بہت زیادہ تھے. ہاں, میں یہ عرض کروں کہ میں نے اپنی یادداشتیں مرتب کر لی ہیں, کمپوز کرا لی ہیں, مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا. اس میں ساری باتیں اس زمانے کی, چھوٹی چھوٹی باتیں, دلچسپ باتیں, گفتگو میں جو نکات پیدا ہوتے تھے, وہ میں نے لکھ لی.
تو آپ
ایک طریقے سے اس دور کی تاریخ ہے, ادبی تاریخ ہے, جو جس طرح جس میں میں انوالو رہا.
تو آپ کے خیال میں وہ جو دور تھا, جو 1950 کی دہائی, 60 کی اور پھر 70 کی دہائی جو تھا, وہ آپ کے خیال میں یعنی آپ کے حوالے سے راولپنڈی کی ادبی زندگی کا ایک بڑا گہما گہمی کا دور تھا؟ بہت نام تھے, بہت سے لوگ تھے, تو اب اس کے تناظر میں اب آج کا دور آپ کو کیسا لگتا ہے؟
بھائی, آج کا زمانے میں ایک تو یہ جو شہر پھیل گئے ہیں, اس میں ایک دوسرے سے رابطہ بہت کم ہو گیا. ٹیلی فون ایک ایسی سہولت ہے, مگر ظاہر ہے کہ وہ نمبر بدل نہیں ہے مل بیٹھنے کا, نا اور فراغت نہیں ہے لوگوں کے پاس. یہاں کہیں تقریبات ہوتی ہیں, وہ اس میں میں جاتا ہوں دوستوں, اور اس میں دوستوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, تو وہ بات نہیں ہے. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, ترجیحات بدل گئی.
تو اب اس ان ترجیح تبدیل شدہ ترجیحات کے مطابق کیا آپ نے خود کو ڈھالا, یا اب آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں؟
یہ ہے کہ میں تو عمر کے حصے میں ہوں, اب میں کار ڈھالوں گا اور کیا. بس میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں اپنی اننگ جیسے کھیل چکا ہوں, جو کچھ مجھے لکھنا تھا. ماشاء اللہ, میری پہلی کتاب 1996 میں شائع ہوئی, شاعری کی, یہ میری شاعری کا انتخاب تھا, کوئی اور ستارہ. اس پر علامہ اقبال ایوارڈ بھی ملا. پھر اس کے علاوہ میری ایک اور کتاب 2007 میں آئی, جنگ آزادی 1857 کا مجاہد شاعر منیر شکو آبادی, 150 برس کے بعد جنگ آزادی, یہ نیشن بک فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے. اس میں ان کی زندگی, ان کے مقدمے کی تفصیلات, کیونکہ یہ منیر شکو آبادی ہمارے ان شاعروں, یہ میری پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ہے کہ جو جنگ آزادی میں عملی طور پر شریک ہوئے, اس کے بعد جب مجاہدین کی شکست ہو گئی تو پھر یہ 2 برس چھپتے چھپاتے پھرے, پھر پکڑے گئے, مقدمہ چلا اندور کے قلعے میں, وہاں سے 7 سال کی سزا ہوئی کالے پانی. وہاں جو انہوں نے رہ کر جو وہاں کی حفصیہ شاعری انہوں نے کی ہے, وہ نقش اول ہے معروضی شاعری کا, حفصیہ معروضی شاعری کا. یعنی موضوعی تو مل جاتی ہے ہمیں واجد علی شاہ کے یہاں اور بہادر شاہ ظفر کے یہاں, لیکن جو معروضی یعنی آبجیکٹو شاعری ہے حفصیہ, اس کا نقش اول ہمیں منیر شکو آبادی کے یہاں دکھائی دیتا ہے. یہ اس کتاب میں جو فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے, ان کی دو حصے ہیں, ایک تو ان کی لائف ہے اور ان کے مقدمے کی تفصیلات ہیں, وہ الزامات جو انگریزوں پر لگائے ان کی صفائی ہے, اس کے بعد حفصیہ شاعری ہے ان کی دوسرے حصے میں. پھر یہ جو میرا باقی تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا, مجلس ترقی ادب نے شائع کر دیا ہے, منیر شکو آبادی احوال و آثار. اس کے علاوہ گھر کی خوشبو ایک میری یہ ہندی اسکرپٹ میں دہلی سے چھپی ہے کتاب, اس میں میری شاعری کا انتخاب بھی ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں میرا غیر مطبوع کلام بھی ہے. پھر بچوں کے لیے بھی میں نے لکھا ہے, وہ بھی کتابیں میری چھپ گئی ہیں, آؤ کھیلیں آؤ گائیں, یہ بچوں کی نظمیں ہیں. کہاوت کہانی میں بچوں کو بتایا ہے کہ کہاوت کیا ہوتی ہے اور کہانی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ مطبوعات ہیں میری, کچھ زیر اشاعت ہیں, یادداشتوں کا میں نے تذکرہ کیا.
جی جی جی.
کشمیری کے فارسی کو شعرا کا تذکرہ لکھ چکا ہوں. پھر حمد و نعت منقبت اور سلام کا مجموعہ سلسبیل کے نام سے. پھر عرفان صدیقی نے دو جامع کالی داس کے ترجمہ کیے ہیں براہ سنسکرت سے, وہ کالی داس کے دو شاہکار اس میں تعارف کے ساتھ. تاریخ ادب اردو گرام بیلی اس کا ترجمہ اس کے حواشی میں لکھ چکا ہوں. پھر میری نظموں کے انگریزی ترجمے ہوئے ہیں, پوئمس ریٹن آن دی پام, یہ بھی وی آر کمپوزنگ. یہ تو زیر اشاعت اور مطبوعات ہیں.
جناب پروفیسر توصیف تبسم کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو وی او اے ڈاٹ کام. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام.
اس اعلان سے قبل آپ جناب توصیف تبسم کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارا اگلا سوال تھا,
اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو جو یہ پی ایچ ڈی کرنے کا خیال کب آیا اور یہ کیوں کر بیل منڈے چڑھی؟
بھائی وہ یوں ہوا, اصل میں بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں تھیں. میں جہاں آیا میں نے عرض کیا کہ میں میتھ کلیئر تھا.
جی جی.
پھر نوکری مل گئی, پھر ایم ای ایس میں لوور ڈویژن کلرک تھا, پھر میں نے خود شارٹ ہینڈ سیکھی, خود دفتر میں بیٹھ کے ٹائپ سیکھا, پھر امتحان دے کے ڈپارٹمنٹل میں اسٹینوگرافر ہو گیا. اس میں مجھے فراغت ملی, تھوڑی سی فراغت ملی, یہ نا افسر بیٹھا ہے آپ کو بیٹھنا ضروری ہے. اس دوران میں میں نے پھر اپنے امتحانات کی طرف دھیان دیا, ایس اے کا امتحان دیا, پھر بی اے کا امتحان دیا, پھر شام کو گورنمنٹ کالج میں ایم اے کی کلاسز تھیں اس میں داخل ہو گیا میں. پھر میرے قریب رہتے تھے ڈاکٹر ظہیر فتح پوری, جو جن کا کام مرزا رسوا پر ہے, ان کی ناول نگاری پر ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ کام بھی کر لو پی ایچ ڈی کا, ان کی تحریک پر پھر میں نے یہ.
اچھا اب یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب آپ ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کیا تخلیقی طور پہ بھی آپ نے یہ ریٹائرمنٹ کی زندگی قبول کی یا ابھی جاری ہے سلسلہ سخن؟
بات یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کوئی 9 سال سید سائنس کالج علی گڑھ اولڈ بوائز کا ہے, وہاں 9 سال ڈاکٹر مجید الدین کے ساتھ میں نے کام, وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے. میں نے کہا جی میں کب تک, یعنی 28 سال گارڈن کالج میں میں نے ملازمت کی, 9 سال آپ کے یہاں کر لی, 37 ایئرس بہت ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ یہ ہوا کہ میں نے کہا اب میں جو میرے آتے پونے کام پڑے ہوئے ہیں وہ کون کرے گا. چنانچہ اب جو کتابیں میری چھپی ہیں اس دوران میں اور جو یہ زیر اشاعت ہیں, یہ میں نہ ان کو مکمل نہ کر پاتا اگر میں وہاں سے فراغت حاصل نہ کرتا. تو اب میں لکھنے پڑھنے کے کام میں لگا رہتا ہوں, جو آدھے پونے کام ہیں ان کو چاہتا ہوں کہ مکمل کر دوں.
روبرو ابھی آپ نے پروفیسر توصیف تبسم سے ہمارا مکالمہ سنا جسے ہم نے عرصہ پہلے ریکارڈ کیا تھا. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. کلام شاعر بزبان شاعر ڈاکٹر فریاد آذر کا کلام انہی کی آواز میں سنیے. ان کا معروف شعر ہے, چلے تو فاصلہ طے ہو نہ پایا لمحوں کا, رکے تو پاؤں سے آگے نکل گئیں صدیاں. ڈاکٹر فریاد آذر.
دل نے اچھائی برائی کو بس اتنا سمجھا, یعنی گر خود کو برا سمجھا تو اچھا سمجھا, اور ہم سمجھنے لگے مجرم ہے ہم ہی میں کوئی, حادثہ ایسا رچایا گیا سوچا سمجھا, اور اب سمندر پہ وہ چلتا ہے تو حیرت کیسی, عمر بھر اس نے سرابوں کو ہی دریا سمجھا, اور مجھ کو سیلاب نے سمجھایا زمین پیاسی تھی, زلزلہ آیا تو میں نے تیرا غصہ سمجھا, اور قصہ درد سنا سب نے میرا سچ ہے, مگر یہ بھی سچ ہے کہ سبھی نے اسے قصہ سمجھا, اور مات دی میں نے جو شیطان کو بھی عیاری میں, پھر مجھے سارے زمانے نے فرشتہ سمجھا.
واہ واہ.
اور یہ صاحب یہ شعر دیکھیے آ گیا میری درد بھری تکلیف، پھر عمر بھر خامہ تنقید نے مانا مردہ، عمر بھر خامہ تنقید نے مانا مردہ، بعد از مرگ مجھے اس نے بھی زندہ سمجھا. اور جب میرے خواب مقتے کشیر ہے کہ جب میرے خواب حقیقت میں نہ بدلے اگر، جب میرے خواب حقیقت میں نہ بدلے اگر، میں نے دنیا کی حقیقت کو بھی سپنا سمجھا. ایک دوسری غزل کے چند اشعار ہیں.
جی شاید.
حصہ درد وراثت سے زیادہ ہی ملا، حصہ درد وراثت سے زیادہ ہی ملا، مجھ کو شاید میری قسمت سے زیادہ ہی ملا. اور غم زمانے کا ذرا سا ہی خریدا تھا مگر، غم زمانے کا ذرا سا ہی خریدا تھا مگر، مال مجھ کو میری قیمت سے زیادہ ہی ملا. غم زمانے کا ذرا سا ہی خریدا تھا مگر، مال مجھ کو میری قیمت سے زیادہ ہی ملا. اور وہ سیاست نے دیے ہوں کہ محبت نے تیری، وہ سیاست نے دیے ہوں کہ محبت نے تیری، زخم اس دل کو ضرورت سے زیادہ ہی ملا. وہ سیاست نے دیے ہوں کہ محبت نے تیری، زخم اس دل کو ضرورت سے زیادہ ہی ملا. ہم جسے یوں ہی صدا چھوڑ دیا کرتے تھے، آشیا اس نے عبارت سے زیادہ ہی ملا. اور مقتے کا شعر ہے کہ میں حقیقت کا پرستار ہوں لیکن آزر، میں حقیقت کا پرستار ہوں لیکن آزر، خواب آنکھوں کو حقیقت سے زیادہ ہی ملا.
ڈاکٹر فریاد آزر اپنا کلام سنا رہے ہیں.
یہ مرزا غالب کی زمین میں ہے. کہ اس نے کب کرب کے صحرا میں بسایا ہے مجھے، اس نے کب کرب کے صحرا میں بسایا ہے مجھے، دھوپ خود ساختہ دیوار کا سایہ ہے مجھے.
واہ واہ.
اس نے کب کرب کے صحرا میں بسایا ہے مجھے، دھوپ خود ساختہ دیوار کا سایہ ہے مجھے. اور پہلے مٹی کو ہواؤں کے کرم پر چھوڑا، پہلے مٹی کو ہواؤں کے کرم پر چھوڑا، اور پھر آگ کے دریا میں گرایا ہے مجھے.
واہ واہ.
پہلے مٹی کو ہواؤں کے کرم پر چھوڑا، اور پھر آگ کے دریا میں گرایا ہے مجھے. مجھ کو بفرے ہوئے دریاؤں کی لہروں میں نہ ڈھونڈ، مجھ کو بفرے ہوئے دریاؤں کی لہروں میں نہ ڈھونڈ، مجھ سے ٹھہرے ہوئے پانی نے چرایا ہے مجھے.
واہ واہ.
اور کیوں میری روح ہوئی جاتی ہے چھلنی چھلنی، کیوں میری روح ہوئی جاتی ہے چھلنی چھلنی، کس لیے کرب فلسطین بنایا ہے مجھے. اور بارہا بہکے میرے کردہ ثوابوں کے قدم، بارہا بہکے میرے کردہ ثوابوں کے قدم، بارہا میرے گناہوں نے بچایا ہے مجھے. اور مقتے کا شعر ہے، پھر ہواؤں پہ وہی نقش صدا ہے آزر، پھر سرابوں کے سمندر نے بلایا ہے مجھے. اور دو چار متفرق اشعار
جی
اجازت چاہتا ہوں.
جی شاید.
دل تو بس اپنی امیدوں کا سبب جانتا ہے، ذہن کو کیسے میں سمجھاؤں کہ سب جانتا ہے.
واہ واہ واہ.
ایک دوسری غزل کا مطلب ہے کہ صبح ہوتی ہے تو دفتر میں بدل جاتا ہے، یہ مکان رات کو پھر گھر میں بدل جاتا ہے.
واہ واہ واہ.
اور اب تو ہر شہر ہے ایک شہر فلسطینی کے، جہاں جو بھی جاتا ہے وہ پتھر میں بدل جاتا ہے.
کیا بات.
اور دو شعر دوسری غزل سے، گرمی پرواز سے جلتا ہوا پر دیکھتا، گر فرشتہ رفت انسان تک اڑ کر دیکھتا، گرمی پرواز سے جلتا ہوا پر دیکھتا، گر فرشتہ رفت انسان تک اڑ کر دیکھتا. اور وہ شعر کہ سب کی آنکھیں رہن رکھی تھی میرے دشمن کے پاس، کون میرے گھر کی بربادی کا منظر دیکھتا. سب کی آنکھیں رہن رکھی تھی میرے دشمن کے پاس، کون میرے گھر کی بربادی کا منظر دیکھتا، اور زہر کا رنگ اس سے بھی ہو جاتا حیرت سے سفید، زہر کا رنگ اس کے بھی ہو جاتا حیرت سے سفید، جب کبھی نیلا سراپا میرا شنکر دیکھتا. زہر کا رنگ اس کے بھی ہو جاتا حیرت سے سفید، جب کبھی نیلا سراپا میرا شنکر دیکھتا. اور لے ہی آئی کھینچ کر آدم کو شہروں کی کشش، لے ہی آئی کھینچ کر آدم کو شہروں کی کشش، آخر کب تک کوئی صحرا سمندر دیکھتا. ایک مطلب ہے کہ سراغ بھی نہ ملے اجنبی صدا کے مجھے، سراغ بھی نہ ملے اجنبی صدا کے مجھے، یہ کون چھپ گیا صحراؤں میں بلا کے مجھے. سراغ بھی نہ ملے اجنبی صدا کے مجھے، یہ کون چھپ گیا صحراؤں میں بلا کے مجھے، میں اس کی باتوں میں غم اپنا بھول جاتا مگر، میں اس کی باتوں میں غم اپنا بھول جاتا مگر، وہ شخص رونے لگا خود ہنسا ہنسا کے مجھے. میں اس کی باتوں میں غم اپنا بھول جاتا مگر، وہ شخص رونے لگا خود ہنسا ہنسا کے مجھے، اسے یقین کہ میں جان دے نہ پاؤں گا، اسے یقین کہ میں جان دے نہ پاؤں گا، مجھے یہ خوف کہ روئے گا آزما کے مجھے. اسے یقین کہ میں جان دے نہ پاؤں گا، اسے خوف کہ روئے گا آزما کے مجھے. اور وہ شعر جو آپ کو پسند تھا کہ چلے تو فاصلہ طے ہو نہ پایا لمحوں کا، چلے تو فاصلہ طے ہو نہ پایا لمحوں کا، تو رکے تو پاؤں سے آگے نکل گئے صدیاں.
کلام شاعر بزبان شاعر. ابھی آپ نے ڈاکٹر فریاد آزر سے ان کا منتخب کلام سنا.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب پیش ہیں غالب کی دو غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح. دیوان غالب کی غزل نمبر 185 اور 186 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
غالب کی غزل نمبر 185 اور 186 دونوں آپ کی خدمت میں آج پیش ہیں. یہ چھوٹی غزلیں ہیں، دونوں میں 3-3 اشعار ہیں، لیکن اس دونوں غزلوں میں ایک ایسی خوبی ہے کہ اس میں جو قافیہ ردیف ہے، جو معنی آفرینی ہے، جو الفاظ کا استعمال ہے، وہ غالب کے دیوان کا ایک بہت نادر نمونہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو غالب کی 185 غزل غالب یوں شروع کرتے ہیں کہ نقش ناز بت تناز با آغوش رقیب، پائے طاووس پائے خامائے مانی مانگے. The painting of the playful idol in the embrace of the rival demands peacock's foot for the pen of مانی. اب جیسا میں نے ذکر کیا، مانی آفرینی، یہاں انہوں نے مشہور مصور ایران کے مانی جو تھے ان کی طرف اشارہ ہے. اور مور کے پیر جو ہیں وہ بدشکل ہوتے ہیں، بدصورت ہوتے ہیں، اس طرف نشاندہی ہے. تو تصویر کیا بن رہی ہے؟ تصویر یہ بن رہی ہے کہ محبوب جو ہے وہ رقیب کے آغوش میں ہے، اس کی تصویر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. تو کہنے کے ایسی تصویر بنانے کے لیے مانی کو چاہیے کہ وہ مور کے پیر استعمال کرے. ایک جلن کا اظہار ہے، جیلسی کا نمونہ پیش کیا انہوں نے، کہ اس سے کہو کہ وہ مور کے پیر استعمال کرے. وہی اس کو سوٹ کرتے ہیں اس تصویر کے موضوع کے لیے. پھر کہتے ہیں تو وہ بدخو کے تحیر کو تماشا جانے، غم وہ افسانہ کہ آشفتہ بیانی مانگے. یو آر سو ال ٹیمپرڈ یو کنسیڈر مائی امیزمنٹ ٹو بی اے اسپیکٹیکل، وائل گریف از اے کائن آف ٹیل that would demand a frenzied narrative style. پہلے مصرے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ جو حیرانی تھی اس کو تم مذاق سمجھے، مذاق اڑایا تم نے اس کا، یہ تمہاری بدخو اور عادتیں جو ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غم وہ افسانہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسی حالت غیر ہو جاتی ہے کہ میرا جو تحیر ہے وہ بالکل قدرتی ہے، لیکن تمہیں کیوں اندازہ ہوگا اس بات کا؟ تمہیں کوئی غم ہو، کوئی تمہیں داستان بتانی ہو، تو پھر تمہیں اندازہ ہوتا کہ چہرے پہ جو تحیر ہے یہ باعث مذاق نہیں بلکہ ایک کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے جس کا تمہیں قطن اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ طبع عشق تمنا ہے کہ پھر صورت شمع شولاتا نبز جگر ریشہ دوانی مانگے۔ With that heart of passion, the longing is again like a candle for flame would spread through the veins as far as the pulse of the liver. کیا مشکل خیال پیش کیا غالب نے۔ پہلے تو کہتے ہیں وہ heat of passion، وہ طبع عشق، اس کی گرمی، کہ longing is again like a candle۔ اس کی مثال یہ ہے جس طرح شمع، اب آپ دیکھیے شمع میں کو انہوں نے مقابلہ کیا کہ جو فلیم ہے وہ ڈسپریڈ تھرو دا وینس، اب وین جو ہیں ہمارے نسیں جو ہیں اس کو انہوں نے یہاں شمع کے اس دھاگے سے بیان کیا ہے جس کے ذریعے شعلہ جو ہے وہ شمع کے اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ دھاگا جلتا ہے شمع کی لو جو ہے اس کو جلاتی رہتی ہے اندر تک، تو وہ انہوں نے کہا ہے ہماری نسیں ہیں جس کے اندر وہ آگ جو ہے وہ پھیل کے وہاں تک پہنچ رہی، ہمارے جگر کی جو پلس ہے، جو نبز ہے، وہاں تک وہ پہنچ رہی ہے۔ یہ عالم ہے اس گرمی عشق کا۔ تو ایک طرف تو انہوں نے وہ شمع کو بیان کیا جس طرح وہ جلتی ہے، پھر یہ بیان کیا ہے کہ یہ عشق جو ہے ہمارے رگوں میں دوڑتے پھرتے کہ ہم نہیں قائل، جب وہاں کے ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے کچھ، وہ بھی شعر تھا غالب کا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔ تو وہی کچھ بات انہوں نے یہاں کری ہے کہ یہ عالم ہے ہمارے عشق کی گرمی کا، کہ وہ ہمارے رگوں سے دوڑ کے ہمارے جگر کی اس نبض تک پہنچ رہی ہے جس طرح شمع جو ہے وہ جلتی ہے۔ تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 185۔ اب آئیے لگے ہاتھوں غالب کی 186 غزل بھی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں گلشن کو تیری صحبت از بس کے خوش آئی ہے، ہر غنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے، سو انیمرڈ ود یور پریزنس ہیز بیکم دا گارڈن، دا ٹرننگ آف ایوری برڈ ان ٹو فلاور از این اوپننگ آف امبریس۔ محبوب باغ میں آیا، باغ کو یہ پسند آئی بات، اور اس طرح سے کس طرح اس نے اظہار کیا کہ جب غنچے جو تھے وہ کھل گئے، وہ غنچہ جو تھا جب وہ پھول بن جاتا ہے، کھل جاتا ہے، تو اس کا کچھ یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ جو کلی جو تھی اس نے اپنا آغوش جو ہے وہ کھول دیا ہے تمہیں، تمہارے استقبال میں۔ وہاں کنگرے استغنا ہر دم ہے بلندی پر، یا نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہے، ہیئر دیئر دا کریسٹ آف انڈیفرنس از ریچنگ نیو ہائٹس ایٹ ایوری بریتھ، ہیئر دا لیمنٹ از کلیمنگ ٹو ریچ دیئر آڈیشیسلی۔ پہلے انہوں نے بات کی ہے محبوب کی، اس سے پہلے کی غزل میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ تو وہ بدخو کے تحیر کو تماشا جانے، یہاں کہہ رہے ہیں وہ کنگرے استغنا، اس کا لاوبالی نس اور ہماری طرف سے بے اتنائی اس قدر ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہماری سانس کے ساتھ۔ اور یہاں ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نالا وہاں تک پہنچے گا یا اس کی رسائی ہوگی یا اس کا کوئی اثر ہوگا، تو غور کیجئے کہ ایک طرف تو محبوب جو ہے وہ دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں ہمارے نالوں کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ محبوب تک پہنچ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے وہ دوری ہو رہی ہے، نالے پہنچ رہے ہیں، اور ہم کو اس بات کی خوش آمزگی ہے کہ وہ نالے جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں از بس کے سکھاتا ہے غم ضبط کے انداز، جو داغ نظر آیا ایک چشم نمائی ہے، ٹو سچ این ایکسٹینٹ گریف ٹیچز دا اسٹائل آف پیشنس، whenever a wound would come into view, there is a reproof. پہلی بات تو بالکل صاف ہے کہ غم جو ہے وہ آپ کو ضبط سکھاتا ہے, یہ بات تو صاف ہے. پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں جہاں کہیں بھی داغ نظر آتا ہے, ایک چشم نمائی کا مطلب یہ ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے یا ہم کو ایسی نصیحت سکھاتا ہے یا نصیحت دیتا ہے ہر داغ. اب وہ داغ جو ہے وہ غم کا نتیجہ ہے, اور اس ضبط کے انداز ہیں جو ایک داغ کو دیکھ کے ہمارے دل میں آتے ہیں کہ اس داغ کے پیچھے کیا داستان ہے اور کس کس طرح سے ہم نے ضبط کیا ہوگا جو یہ زخم یا یہ داغ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. لیکن یہ کہنا ہے کہ ہر داغ جو ہے ایک چشم نمائی ہے, وہ ہم کو نصیحت اس بات کی دیتا ہے, کس بات کی, کہ از بس کی سکھاتا ہے غم ضبط کے انداز, کہ یہ سوچ سمجھو کہ یہ غم ہی ہے جو تمہیں ضبط سکھاتا ہے. تو وہ جو داغ ہے وہ اس کی ایک یاد ہے اور ایک نصیحت ہے جو ہم کو ملتی ہے. تو یہ تو تھے غالب کے اشعار, ان کی 185 اور 86 غزل میں, چھوٹی غزل تھی, دونوں غزلیں چھوٹی تھیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو معنی آفرینی ہے اور جو خیالات ہیں وہ کتنے پیچیدہ ہیں. غالباً یہی وجہ تھی کہ غالب نے ان دونوں غزلوں کے باقی اشعار جو تھے وہ اپنے دیوان سے خارج کر دیے تھے, شاید وہ اس سے زیادہ مشکل ہوں یا اس میں ایسی مضمون آفرینی ہو جو عام لوگوں کی فہم سے بالاتر ہو.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 185 اور 186 کی اردو اور انگریزی میں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی تشریح کر رہے تھے. آخر میں ایک طویل افسانہ, دکھ کیسے مرتا ہے, جناب حمید شاہد کے اس افسانے کو سنا رہے ہیں خالد حمید.
ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی نبیل کا دل الٹنے لگا. زخموں پر لگائی جانے والی مخصوص دواؤں کی تیز بو نے سانسوں کی ساری امی جمی اکھاڑ دی تھی. اسے میڈیکل وارڈ نمبر 3 جانا تھا, مگر اس ہسپتال میں خرابی یہ تھی کہ اندر داخل ہوتے ہی پہلے ایمرجنسی وارڈ پڑتا تھا, جہاں کوئی لمحہ شاید ہی خالی گزرتا ہوگا جب کوئی نیا مریض نہ لایا جاتا ہوگا. نبیل نے تو جب بھی دیکھا کٹے پٹے اکھڑی ہوئی سانسوں والے اور بری طرح تڑپتے مریضوں کو لائے جاتے دیکھا. نرسیں اور ڈاکٹر بھاگ بھاگ کر ان کی جانیں بچا رہے ہوتے, کسی کے زخموں کے راستے بدن سے باہر بہنے والے خون کو روکا جا رہا ہوتا, کسی کی رگوں میں ٹھہر جانے والے لہو میں چھاتی دبا دبا کر بہاؤ لانے کی کوشش ہو رہی ہوتی, اور کوئی خود ہی کھانس کھانس کر پھیپھڑوں میں اکٹھی ہو جانے والی رت حلق تک منہ کھول کھول کر الٹ رہا ہوتا. اس نے ہر بار سوچا ان میں سے کئی بچ جاتے ہوں گے, ضرور بچ جاتے ہوں گے, مگر وہ تو جب بھی داخل ہو رہا ہوتا یا باہر نکلنے کو ادھر جاتا, ایک دو لاشیں اسٹریچر پر دھری ہوتی اور ان پر بے قابو ہو کر گرتی پڑتی روتی چیختی عورتوں کو ان کے مرد صبر کی تلقین کرتے ہوئے الگ کر رہے ہوتے. مرنے والوں پر صبر آ ہی جاتا ہوگا. نبیل لین اس لمحے میں ایسا نہیں سوچتا تھا جبکہ وہ جگر پھاڑ ڈالنے والی چیخیں اور بین سن رہا ہوتا, بلکہ تب سوچتا جب وہ کارڈیالوجی وارڈ کی طویل راہداری میں پہنچتا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے یہاں سے ایسی ایسی لاشیں لائی جاتی دیکھ رکھی تھیں جن کے ارد گرد چلنے والوں میں سے کوئی بھی چیخ نہیں رہا تھا. کوئی دبی دبی سی سسکی, ضبط کرنے کے باوجود نکل آنے والا آنسو, کچھ بھی تو نہیں. سب کے چہرے سفید کفن کی طرح صاف تھے اور وہ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ یوں چل رہے تھے جیسے اس لاش کے احترام میں خاموشی سے چلنے کی وہ برسوں سے مشق کرتے آئے تھے. اور اب موقع آ گیا تھا تو صبر کے آئینے میں بال لا کر وہ ساری ریاضت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے. عین اسی لمحے اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ یہ جو اچانک مصیبت آ جاتی ہے یہ آدمی کو بکھلا کر بے صبرہ بنا دیتی ہے، ورنہ تو صبر آ ہی جایا کرتا ہے۔ ایمرجنسی سے ملحق کارڈیالوجی وارڈ تھا، یہاں پہنچ کر اور ایسا سوچ کر اس کی سانسوں میں توازن آ جاتا۔ نبیل اس وارڈ سے مانوس تھا، کئی ہفتے پہلے وہ یہاں 3 بار آیا تھا، تینوں باروں سے ندرت لائی تھی۔ اس کے ڈیڈی کو وہم ہو گیا تھا کہ شاید ندرت کی مما کو ہارٹ پرابلم ہو گیا تھا۔ ندرت نے اسے بتایا تھا کہ ایک دوپہر اس کی مما کھانا کھا کر حسب معمول گھنٹے بھر کے لیے لیٹی، اٹھی تو چھاتی پر بوجھ تھا، ایک گولا سا ناف کے اوپر سے اٹھتا اور پسلیوں کے اس وسطی احاطے میں جہاں کہیں دل تھا معدوم ہو کر ایک چبن چھوڑ جاتا تھا۔ اس کے ڈیڈی اس کی مما کو یہاں لے آئے تھے، اور جب تک سارے ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے ہر طرح سے تسلی نہیں کرا دی، اسے ہسپتال سے واپس نہیں لے گئے تھے۔ خود نبیل کو دل کی بیماری کا شائبہ تک نہ تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس جیسا آدمی جو زندگی کے معاملات کو دل پر انتہائی صبر اور احتیاط سے لیتا ہو، اسے دل کی بیماری لگنی بھی نہیں چاہیے۔ مگر اس کے باوجود جب اسے پہلی بار ندرت کی مما کو دیکھنے آنا پڑا تھا تو دل میں اختلاط سا ہونے لگا تھا۔ اس پر اس نے دوسرے وزٹ تک قابو پانا سیکھ لیا۔ شاید جو اس نے یوں سیکھا وہ ضبط تھا۔ صبر کرنا اور ہوتا ہے اور ضبط کرنا اور۔ اور صبر کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو اسے بہت پہلے کا سیکھ چکا تھا۔ میڈیکل وارڈ آگے تھا، دائیں 1، بائیں 2 اور سامنے 3۔ اسے تیسرے وارڈ کے پرائیویٹ روم نمبر 25 میں اس کی اپنی ماں پڑی ہوئی تھی۔ ماں بیمار تو کب کی تھی، شاید اب تو اسے بھولنے لگا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک بھی رہی ہوگی۔ اسے ابا کے مرنے کے بعد دائیں طرف فالج پڑا تھا اور وہ بستر سے جا لگی تھی۔ شروع شروع میں جب پیاس سے اس کا حلق خشک ہونے لگتا، بھوک سے انتڑیوں میں کڑول پڑتے، یا پھر انجانے میں بستر گیلا ہو جاتا، اتنا زیادہ گیلا کہ وہ کمر کاٹنے لگتا، تو وہ اسے بلانے کی کوشش کرتی تھی۔ جیسی آوازیں نکالنے کے لیے اسے حلق اور چھاتی پر اتنا بوجھ ڈالنا پڑتا تھا کہ نچلا جبڑا ایک طرف کو ڈھلک جاتا اور سارا بدن سکڑ کر دوہرا ہونے لگتا۔ وہ پہنچ جاتا پہلے پہلے فوراً لپک کر، مگر یہ معمول کا حصہ ہو گیا تو لپک جھپک میں وقفے پڑنے لگے کہ بعد میں اسے خود کو تیار کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز جب اس کی ماں آواز دینے کے بعد اپنا جبڑا ڈھلکا چکی تھی اور گھٹنے اوپر کو گھسا کر اس نے اپنا بدن بھی دوہرا کر لیا تھا کہ کال بیل بجی، یوں جیسے باہر بٹن پر آہستگی سے انگشت رکھ کر فوراً ہٹا لی گئی ہو، اور ادھر اندر کال بیل کی آواز ٹوٹ کر گر گئی ہو۔ پھر خاموشی چھا گئی، طویل خاموشی، اتنی کہ ماں کی آواز اس میں کہیں ڈوب گئی۔ اس کا اپنا دل رک سا گیا ایک قدرے طویل آواز کے لیے۔ ندرت جب بھی آتی تھی پہلی بار پش بٹن کو ذرا سا چھو کر ہاتھ گرا دیا کرتی، تاہم دوسری بار معمول سے کہیں لمبی ٹررن ہوتی، اتنی کہ وہ اس آواز کے بند ہونے سے پہلے تک صدر دروازے تک بسہولت پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا اور وہ باہر پہنچ گیا۔ وہ اندر نہیں آئی تھی، اس کے انداز بتا رہے تھے وہ اندر بیٹھ کر باتیں کرنے کو آئی ہی نہیں تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ندرت کے لیے اس کا ارادہ کوئی معنی نہیں رکھتا، نبیل خود بھی اسے سامنے پا کر اپنا ارادہ منہا کر لیا کرتا۔ وہ ہے ہی ایسی رکھ رکھاؤ اور دبدبے والی، اگر وہ صرف غیر معمولی حد تک حسین ہوتی تو شاید ایسی نہ ہوتی۔ معاشی آسودگی اس کے انگ انگ سے اور اس کی ہر ادا سے بہتی تھی، یوں جیسے کوئی شریر ندی ڈھلوان میں لپکتی ہے، اور ڈھلوان میں نبیل تھا اور ہر بار وہ بہہ جاتا تھا بے ارادہ ہی۔ اس روز جب وہ کئی گھنٹوں کے بعد گھر پلٹا تو اندر داخل ہوتے ہی پیشاب کی سڑان کے بھپکوں نے اس کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ اس کی نظر ماں کی چارپائی کے نیچے پڑی، وہاں جہاں سارا فرش گیلا ہو رہا تھا۔ ڈھلوان چونکہ دروازے کی سمت تھی، لہذا ایک گیلی سی لکیر ادھر تک بہ آئی تھی۔ دکھ اور ندامت ایک ساتھ اس کے اندر سے پھوٹ پڑا، بے ارادہ ہی۔ آدمی ارادے سے دکھی کہاں ہوتا ہے، اور ارادہ کر کے اپنے دکھ درد کیسے ٹال سکتا ہے؟ زندگی کی وہ ساری دلکشی جو جذبوں سے کناروں تک بھری ہوئی ایک لڑکی کے سبق کچھ دیر پہلے تک مہک بن کر اس کی سانسوں میں رچی بسی ہوئی تھی، اب وہ کہیں نہیں تھی۔ ماں نے اسے دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ اس نے ماں کے اوپر چادر ڈالی اور اپنا منہ بھی دوسری طرف پھیر لیا۔ اب صرف اس کے ہاتھ کام کر رہے تھے، اور جب وہ ماں کا بدن پونچ پونچ کر اسے خوش کر چکا تو منہ پھیرے پھیرے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر پاس پڑی دوسری چارپائی پر ڈالا۔ نبیل کو یہ جان کر شدید صدمہ ہوا کہ ماں اپنا وزن بڑی تیزی سے گرا چکی تھی۔ جس انہماک، تردد، احتیاط اور احترام سے اس نے ماں کے بدن کو دوسری طرف دیکھتے رہتے ہوئے سکھایا تھا، چادر کی اوٹ تلے اس کا لباس بدلا تھا، پیشاب سے سنے ہوئے بستر کو الگ کر کے صاف ستھرا گدا بچھا کر اوپر یوں چادر پھیلائی تھی کہ اس میں ایک شکن بھی باقی نہ رہی تھی، اس نے ماں کی پیشانی کی ساری شکنیں معدوم کر دی تھی، اور اس کی پوری طرح کھلی رہنے اور ہر دم پھڑکنے والی دائیں آنکھ کو آنسوؤں سے بھر دیا تھا۔ اسپتال کی راہداری میں کارڈیالوجی وارڈ سے ذرا آگے جہاں ایک اور راہداری پہلی کو کاٹتی تھی، وہیں چاروں کونوں پر دیواروں کے ساتھ لوہے کے بینچ جڑے ہوئے تھے۔ وارڈ نمبر 3 میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہاں کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا، شروع شروع میں نہیں، تب سے کہ جب ماں کو ہسپتال میں داخل ہوئے 2 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ پھر تو اسے یہاں پہنچ کر جب بھی کوئی بینچ خالی نظر آتا ضرور بیٹھتا تھا۔ پہلی بار وہ ندرت کے ساتھ یہاں بیٹھا تھا، مگر جاتے ہوئے نہیں، ماں کو کمرہ نمبر 25 میں دیکھ کر آنے کے بعد۔ ندرت کو بہت تشویش تھی کہ پیشنٹ میں سروائیول کے امکانات بہت کم تھے، وہ ہسپتال اس کی ماں کو دیکھنے پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ تاہم اس کے بعد جب بھی اس نے اسے فون کیا، وہ ہر بار اس کی ماں کی بیماری کی طوالت کے خوف سے سہمی ہوئی لگی۔ نبیل کی ماں کی بیماری واقعی طویل ہو گئی تھی، شوگر کے سبب بیڈ سورس بھی ٹھیک نہ ہو رہے تھے، وہ سانس لیتی تو چھاتی میں سیٹیاں بجتی تھیں۔ کچھ عرصے تو ڈاکٹر نے آکسیجن کا ماسک منہ پر چڑھائے رکھا، مگر جب ہر سانس پر سارا بدن جھٹکے کھانے لگا تو انہوں نے نرخرے کے قریب کٹ لگا کر نالی اندر پھیپڑوں میں گھساڑ دی۔ کوئی بھی ڈاکٹر یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی ماں کے پھیپڑے خود سے سانس لینے کے لیے کب تک قابل ہو پائیں گے۔ کبھی تو وہ بہت امید افزا باتیں کرتے اور کبھی بالکل ہی مایوس کر دیتے تھے۔ ندرت ہسپتال آنے کے اگلے 15 دنوں میں ہی اس سے مایوس ہو چکی تھی۔ اسے مایوس کرنے میں اس کے ڈیڈی اور مما دونوں کا ہاتھ تھا۔ ان کی اپنی فیملی کا ایک اچھا لڑکا کب سے ان کی نظر میں تھا، مگر ان کا بس نہ چل رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس پر اپنا کوئی فیصلہ ٹھونسنا نہیں چاہتے تھے۔ تاہم ہسپتال سے واپسی پر جب ندرت نے اس کی ماں کی کنڈیشن بتائی تھی تو دونوں کو اسے قائل کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ ایک ایسے لڑکے کا انتظار جو اپنی ماں کے ساتھ اس قدر اٹیچڈ تھا کہ فی الحال کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اس کا کتنا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ عمر کے اس مرحلے میں تھی کہ اگر وہ سروائیو کر بھی جائے تو بھی اسے بہت کیئر، سہارے اور مسلسل میڈیکل ایڈ کی ضرورت رہے گی۔ ندرت کے لیے یہ بات بہت مایوس کن تھی، مگر مایوس کرنے والی بڑھیا کا بیٹا بہرحال ڈاکٹروں کی باتوں سے امید کے معنی نکال لیا کرتا تھا۔ اگلے 15 دن نبیل نے مزید انتظار کیا۔ ندرت اسے ملنے تو نہیں آئی، تاہم اس نے ہر روز فون کیا۔ اگرچہ وہ اسے صرف اس کی ماں کی بیماری کی باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کوئی دوسری بات کر سکنے سے پہلے ہی اس قدر نڈھال ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی اور بات چھیڑنے کا حوصلہ ہی نہ کر پاتی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی جس کے سامنے زندگی کے سارے راستے پوری طرح کھلے تھے، وہ کسی بھی ایک لڑکے سے محبت تو کر سکتی تھی، مگر اس لڑکے سے صرف اس کی ماں کی بیماری کی باتوں پر اکتفا نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کوئی اور بات کرنے کے لیے طویل انتظار کر سکتی تھی۔ لہذا بہت تیز خوشبو کی طرح بسی ہوئی محبت کے معدوم ہونے پر اسے کوئی بہت زیادہ الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے 15ویں دن ہی اپنے کندھے اچکا کر چھٹک دیے اور سوچا شاید اس کی محبت کی پوریں اس لڑکے کے دل پر بس اتنے ہی دورانیے کے لیے ٹھہر سکتی تھیں۔ تاہم اگلے 2 روز اس نے اسے مسلسل کئی بار کالز کی۔ وہ اسے موجودہ دباؤ کی صورتحال سے باہر کھینچ لانا چاہتی تھی۔ وہ باہر نہ آ پایا تو وہ اس سے مکمل طور پر مایوس ہو گئی۔ نبیل ایسا بیٹا نہ تھا جو اپنی ماں سے مایوس ہو جاتا۔ کبھی کبھی تو خود اسے یوں لگتا جیسے وہ ابھی تک ماں کی کوکھ ہی میں تھا۔ سنگ تراش عباس شاہ کے اس ہیوج مجسمے کی طرح جو پتھر سے نہیں تراشا گیا تھا، مگر نہ چھو تو سنگ مرمر کا لگتا تھا، اور جس کے عین وسط میں ماں کے پیٹ کے اندر گھٹنوں میں سر گھسیڑے ایک بچہ تھا۔ وہ بچہ وہ خود تھا۔ حاملہ ماں کے بلوری پتھر کے نظر آنے والے مجسمے کو اس نے تجسس سے چھوا۔ وہ تھرموپول جیسے اتنے ہلکے میٹیریل کا بنا ہوا تھا کہ چھونے پر لرزنے لگا تھا۔ اس کی ماں کا جسم اسی مجسمے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، مگر چھونے پر لرزتا نہ تھا۔ وہ بے سوت پڑے وجود کو دیکھتا تو عجب وسوسے اس کے بدن پر تیر جایا کرتے، اور اس وجود سے الگ رہنے کا خیال ہی اس کے بدن پر لرزا تاری کر دیتا تھا۔ تاہم ہوا یوں کہ دن گزر رہے تھے، اور گزرتے دنوں کو کون روک سکتا تھا؟ ندرت جس کے پہلے فون آ جایا کرتے تھے اب نہیں آ رہے تھے۔ 2-3 بار اس نے اس سے خود رابطے کی کوشش بھی کی، مگر ہر بار اسے بتایا گیا کہ وہ گھر پر نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس کا اپنا فون آ گیا، اس نے اس کی ماں کا حال بھی نہیں پوچھا، اور بغیر کسی تمہید کے اپنی منگنی کی خبر دے دی۔ اسے ندرت کی آواز میں ایک لرزاہٹ سی محسوس ہوئی، مگر فون سنتے ہوئے اس کا صبر اور ضبط کا خوگر دل اس شدت سے دھڑکا اور اتنی گہرائی میں ڈوبنے لگا تھا کہ لفظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور وہ کچھ بھی نہ کہہ پایا تھا۔ وہ مایوسی کے پانیوں میں ڈوب رہا تھا، مگر اسے یقین کیسے آتا کہ اس کی محبت اس سے بچھڑ گئی تھی، یوں کہ ساری رفاقت خواب سی لگنے لگتی تھی۔ تاہم اس نے خود کو سنبھالا دینا تھا، اور اس نے خود کو سنبھالا دیا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ پورے حواس میں تھا جب ڈاکٹر کہہ رہے تھے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، پیشنٹ کتنے روز تک اسٹیبل ہو پائے۔ پھیپڑوں کو سہولت دینے کے لیے جو نالی ڈالی گئی تھی اسے نکالا جاتا تو سانسوں کے جھٹکے پھر سے سارے بدن کو جھنجھوڑنے لگتے۔ اسے وہیں بینچ پر بیٹھے بیٹھے شاید اونگ آ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے وہاں اونگتے اونگتے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ رات ماں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، اگرچہ ڈاکٹروں نے آکسیجن کی نالی پھیپڑوں میں ایک بار پھر گھسیڑ کر فوری ریلیف فراہم کر دیا تھا، مگر وہ نالی جو ناک سے معدے تک گھسیڑی گئی تھی ماں کو بہت الجھا رہی تھی۔ وہ بار بار نالی کھینچنے کے لیے ہاتھ اوپر لے آتی، شاید نالی گزارتے ہوئے جلد جہاں اندر کہیں چھل گئی تھی وہیں جلن ہو رہی تھی۔ نبیل نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کو جا کر بتایا بھی، مگر اس کا کہنا تھا معمولی سا ریپچر ہے، خود ہی ہیل اپ ہو جائے گا، ذرا دھیان رکھیں کہ پیشنٹ نالی نہ نکال دے۔ ماں اگرچہ خنودگی میں تھی، مگر اس کا ہاتھ بار بار ناک کی طرف کھسکنے لگتا تھا۔ وہ ہاتھ تھام کر رکھتا تو وہی الجھن ماں کے کپ کپاتے ہاتھ کے راستے خود اس کے اندر اتر جاتی۔ یہاں تک کہ اس کا دل چاہنے لگا وہ اس نالی کو خود ہی ماں کی ناک سے کھینچ کر الجھن سے نکل آئے. وہ رات بھر جبر کرتا رہا اور جاگتا رہا. کھڑکی سے ذرا سا صبح نے جھانکا تو وہ اس کے تعاقب میں باہر نکل گیا. وہ ادھر ادھر گھومتا رہا یوں ہی. واپس پلٹا تو اس کے بدن پر عجیب طرح کا خالی پن قابض ہو چکا تھا. ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے ایمرجنسی میں ہونے والی بھاگ دوڑ کو بھی اس نے خالی خالی نظروں سے دیکھا. بین کرتی عورتیں بہت بےہودہ لگی. اس نے الجھتے ہوئے سوچا کہ ان کے یوں دوہرے ہو ہو کر گرنے سے کیا مردے زندہ ہو جائیں گے, اور ایک تھلک سی ہنسی ہنس دیا. اندر سے اٹھنے والے سوال کا اس کے نزدیک یہ مناسب جواب تھا. رونے والیوں میں ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی اور مرنے والی ماں جیسی بوڑھی بہت پروقار. دونوں کو اس نے صرف ایک نظر ہی دیکھا اور آگے بڑھ گیا تھا. ایمرجنسی سے کارڈیالوجی وارڈ کی راہداری تک وہ ہمیشہ دکھ کی گرفت میں رہتا تھا, مگر اس روز وہ اندر سے بالکل خالی تھا. بینچ پر بھی وہ ارادہ کر کے نہیں, یوں ہی بیٹھ گیا تھا اور اتنی دیر تک اونگتا رہا کہ وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس پوری طرح معدوم ہو گیا. وہ ٹھیک سے اندازہ نہ کر پایا کہ ایک اسٹریچر کے تیزی سے دھکیلے جانے کے باعث اٹھنے والے شور نے اسے کتنی دیر بعد بیدار کیا تھا. اسٹریچر وارڈ نمبر 3 کی راہداری ہی سے لایا جا رہا تھا. اسے غیر معمولی تجسس ہوا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھے. اس نے اس کا چہرہ دیکھا بھی, مگر یہ اس کی ماں کا چہرہ نہیں تھا. وہ الٹے قدم چلتا بینچ پر ٹھہر گیا. شاید یہ وہ پہلا روز تھا جب نبیل نے اپنی ماں کی مشکل آسان ہونے کی دعا کی تھی. وہ دعائیں کرتا رہا حتیٰ کہ اس کے ہاں اساسہ سمجھے جانے والے سارے مقدس لفظ مانوں سے خالی ہو گئے. یوں جیسے اسے باثروت بنانے والے سارے کرنسی نوٹوں کے مارکے اڑ گئے ہوں. زبان کی ڈھیری پر کیڑوں کی طرح کل بلانے اور رینگنے والے یہ لفظ بے دھیانی میں ہونٹوں پر آ کر تیرنے لگتے اور پھر اسی بے خبری میں تالو سے چپک کر بے سود ہو جاتے. وہ دیکھ رہا تھا مگر مرنے والوں اور ان کے ساتھ زندہ درگور رہنے والوں کے بیچ کوئی تمیز نہ کر پا رہا تھا. لاشیں اس کے سامنے سے گزرتی تھیں, ان پر نظر ڈالتا, یہ لاشیں اسے دکھ کے بجائے تسکین دینے لگی تھیں. تسکین نہیں, اس کا سا احساس ملتا جلتا اور الگ سا بھی. اور یہی احساس شاید خود اس کے زندہ ہونے کی علامت تھا. کچھ سوچ سکتا تھا کہ مرنے والوں کی نہیں بلکہ انتظار کھینچنے والوں کی مشکلیں آسان ہو رہی تھیں. ایسے میں اسے اپنے اندر سے تعفن اٹھتا محسوس ہوا. اس نے اپنا سارا بدن ٹٹولنے کے لیے ادھیڑ ڈالا. بہت اندر گھپ اندھیرے میں دو لاشیں پڑی تھیں. اس نے صاف پہچان لیا ان میں سے ایک اس کی اپنی محبت تھی اور دوسری کو دیکھے بغیر منہ پھیر لیا اور پورے خلوص سے رونے کی سعی کی, مگر تعفن کا ریلا اسے دکھ سے دور بہت دور بہائے لیا جاتا تھا.
دکھ کیسے مرتا ہے. جناب حمید شاہد کے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں اسد نذیر.